محترم سامعین، محترم عزاداروں، سورہ مبارکہ قصص میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان لوگوں کو امام و وارث بنائے کہ جنہیں روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے، ان نجعلہم الائمہ ونجعلہم الوارثین، کہ ہم انہیں امام بھی بنائیں وارث بھی بنائیں۔ لہذا آج اس مختصر سی زحمت میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر امام کی شرائط کیا ہیں اور وارث کن لوگوں کو قرار دیا گیا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کیونکہ میری آواز اتنا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن آپ کا حسن سماعت رہا تو انشاءاللہ کسی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ، ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم کا یہ ارادہ کرنا کسی موڈ کی بنا پہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ خدا کی مشیت جب کسی کام کا ارادہ کرتی ہے تو تا قیامت اس کام کے اچھے اور برے، مناسب اور برے پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہے۔ اس لیے کہ ہماری شریعت میں جب ہم اسلامی احکامات کی بحث کرتے ہیں کہ کس طرح خداوند عالم نے اسلامی احکامات کو جعل فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، تو اس میں جس طرح دنیا کا ایک قانون ہوتا ہے، دنیا کا قانون بنانے کے لیے، دنیا کا رول بنانے کے لیے، دنیا کے اصول و قوانین بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اس نظریے کو عربی زبان میں مبنا کہا جاتا ہے، اور اس نظریے یا مبنا کے بعد در حقیقت احکام کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ قانون بنائے کہ جناب اس سادات کالونی میں کوئی شخص اپنے گھر سے باہر کچرا نہیں پھینکے گا، یہ قانون بنائیں۔ تو اس قانون بنانے کا مبنا کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ تاکہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اگر ایسا ہو جائے، مومنین میں اتنا شعور آ جائے، لیکن ہمارے یہاں بقول ہے کہ ہمارے دوست کے کہ گھر کا کچرا باہر اس طرح پھینک دیتے جیسے پاکستان سے کچرا نکال کر انڈیا میں پھینک دیتے ہیں، روڈ کو اپنا گھر سمجھتے ہی نہیں، محلے کو اپنا گھر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر یہ قانون وضع کیا جائے، یہاں کے انتظامیہ، بزرگان، بزرگ افراد، علماء، مومنین مل کے قانون بنائے کہ جناب گھر سے باہر کوئی کچرا نہیں پھینکے گا، سب تھیلی میں ڈال کے رکھ دیں گے، خاک روب آئیں گے اور ان کو جمع کر کے چلے جائیں گے۔ مبنا کیا ہے اس قانون کا، بیس کیا ہے، نظریہ کیا ہے اس قانون کا، تاکہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب اس حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے پیچھے بھی دو اصول کار فرما ہیں، ایک مصلحت قوم، ایک مفسدہ قوم، یعنی قوم کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے، قوم کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور قوم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اسی کو مصلحت و مفسدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے جتنے بھی قوانین وضع فرمائے شریعت میں، ان کے پیچھے یا مصلحت ہے یا مفسدہ ہے، یا انسانوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے، یا انسانوں کو کچھ اچھائیوں تک پہنچانے کے لیے قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب خداوند عالم جو یہ فرما رہا ہے، وہ نورید ان نمن علی الذین صدفوا، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، تو یہ خدا کا ارادہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج موسم اچھا ہے چلو بھائی ساحل سمندر چلے جائیں، آج موسم اچھا ہے چلو بھائی پکوان بنا لیے جائیں۔ خدا کا ارادہ مصلحت و مفسدہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ تا قیامت آنے والی انسانیت کی یا اچھائیوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے یا انہیں گناہوں برائیوں سے روکنا چاہتا ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے ہم نے جو ارادہ کیا ہے کہ ہم جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا ہے انہیں زمین میں وارث قرار دیں اور ان کو آئمہ قرار دیں۔ دو چیزیں ہیں. یعنی در حقیقت خدا نے پہلے امام کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے بعد خداوند عالم نے وارث کا لفظ استعمال کیا ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, پہلے امام بنائیں گے بعد میں وارث بنائیں گے. وہ یہ خدا یہی کہنا چاہ رہا ہے جو امامت کے درجے پہ آ جائے گا وہی وارث قرار پائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ آئمہ کون ہے؟ اب قرآن مجید سے پوچھی آئمہ کی کیا صفات ہیں, آئمہ کی کون کون سی صفات خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے, توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ آئمہ کا لفظ, امام کا لفظ مثبت معنی میں بھی آیا ہے اور منفی معنی میں بھی آیا ہے. آئمتن ہمیں ان کو یعنی امام بنایا ہے. ویدعون الی النار, وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. یعنی امام جائر, امام ظالم, حاکم ظالم, آئمہ کا لفظ آیا ہے. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ اگر کہیں پر بھی امام کا لفظ آئے تو اس سے دونوں مراد ہو سکتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئمہ حق کی صفات کیا ہیں اور آئمہ باطل کی صفات کیا ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً, ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ کو آئمہ قرار دیا ہے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, وہ ہمارے امر کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, جب انہوں نے ہمارے پیغام کو پہنچانے میں صبر کیا اور ہماری نشانی پر سچے دل سے ایمان لائے تو ہم نے ان کو امام بنا دیا. تو پہلی دو صفات, صبر خدا کی راہ میں اور آیات الہی پر سچے دل سے ایمان لانا. اور اس کے بعد سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وکانوا لنا عابدین. فرمایا کہ ہم نے امام بنایا ہے جو امر کرتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق, لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, ہم نے انہیں اچھے کاموں کی وہی فرمائیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اچھے کاموں کی وہی فرمائیے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, یعنی ہم نے انہیں حکم دیے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. تو پہلی آیت میں صبر, راہ خدا میں صبر, اور دوسری آیت میں خداوند عالم نے آیاتنا یوقنون یعنی ہماری نشانیوں پہ ایمان لانے والے, اور اس آیت میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں وحی کی ہے نیک اعمال انجام دینے کے لیے. کانوا لنا عابدین, وہ سب کے سب ہماری عبادت کرنے والے تھے. یعنی خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ جب انسان اس حقیقت کو پالے, حقیقت عبودیت و بندگی کو پالے, جب انسان خدا کی راہ میں صبر کر لے, جب انسان خدا کی نشانیوں پر ایمان لے آئے, تو حقیقتاً وہی امام ہوتا ہے جو ہماری طرف سے منسوب ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پانی کا بھی انتظام کیا گیا یا خشک و خاری ہمیں گفتگو فرمانی ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد. مولانا عرفان سے درخواست کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. میں متوجہ نہیں ہوں کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين, امام بنائیں گے اور وارث بنائیں گے. یاد آج چاہتا ہوں کہ امامت پر اور ہادی اور خلیفہ کی صفات پر تو ہم گفتگو کر ہی رہے, کہ چاہتا ہوں کہ آج وارث پہ گفتگو کروں کہ یہ زمین کا وارث کون ہے. خدا نے کہا ونجعل ائمه ونجعلهم الوارثين, ہم ان کو وارث بنائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث اسے کہتے ہیں جب انسان ایک مر جاتا ہے تو اس کا مال و دولت, جائیداد منقول و غیر منقول, جتنی بھی دولت ہے, جو بھی ترکہ ہے اس کا, وہ سب اس سے منتسب افراد جو اس سے نسبت رکھتے ان تک پہنچتا ہے. جب انسان کا انتقال ہو جائے گا تو جو کچھ بھی اس کے پاس مال و دولت ہے وہ سب اس سے منتسب افراد, بیوی, بچے یا شوہر, والدین, بہن بھائی, اور اس کے بعد درجہ بدرجہ تین لیول ہیں کہ جن تک یہ پہنچتا ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, دو جگہ خداوند عالم نے یہ لفظ استعمال کیا, ایک سورہ حجر میں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے. اللہ مالک حقیقی ہے, اللہ کی ملکیت حقیقی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں جناب میرے کپڑے, میرا چشمہ, میرا امامہ, میرا گھر, میری بیوی بچے, یہ جو ہم نسبت دیتے ہیں چیزوں کو, یہ اعتباری ہے. بہرحال اعتباری کیا ہوتی ہے میں صرف اشارہ کرتا ہوں, گزر ہوں, چونکہ یہ محل نہیں ہے کہ یہاں پر ان باتوں کو ڈسکس کیا جائے. یہ اعتباری حقیقی مالک خداوند عالم کی ذات ہے. وَيَبْقَى, خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی روئے زمین پر وہ ختم ہو جائے, وہ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, جو کچھ بھی روئے زمین پر سب فنا ہو جائے گا اور صرف تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا, تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا. اور اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا گھر, ہماری چیزیں, میری گاڑی, میری چابی, یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے, یہ اعتباری, اعتباری یعنی قرار دادی ہے, یعنی خدا نے آپ کو دی ہے اور خداوند عالم نے کہا کہ یہ تمہیں کچھ وقت کے لیے دی جا رہی ہے, لہذا اس سے دار عقبہ کا سامان کرو. اسی لیے ہم در حقیقت ان چیزوں کو اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے قرآن کریم میں ہے کہ جو تم مال کماتے ہو اس میں بھی معاشرے کے محروم اور نادار افراد کا حق موجود ہے. بھائی کمایا آپ نے, خون پسینہ ایک کیا, تجارت آپ نے کی, ملازمت آپ نے کی, اب جو پیسہ کمایا خدا کہتا ہے اس میں معاشرے کے نادار افراد کا حق موجود ہے, انہیں فراموش مت کرو. یعنی خداوند عالم میں فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو مال دیا ہے, یہ جو دولت دی ہے, یہ جو زندگی عطا کی, یہ قدرت دی ہے, قدرت کسب دی ہے, یہ سب ہماری دی ہوئی, تو یہ اعتباری ہے. یہ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے مالک ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے, وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین آسمان کی میراث ہے, اللہ مالک حقیقی ہے. اب اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بیٹھے کہ جناب میں کچھ ہوں, ہوتا ہی ہے. اس لیے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اِنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُم مِّن نِعَمِ اللَّهِ, امام حسین فرماتے ہیں دیکھو تمہیں لوگوں, اللہ نے تمہیں مقام و منصب عطا کیا ہے, شہرت دی ہے, عظمت دی ہے, منصب دیا ہے, تمہیں لوگوں کے درمیان ایک شہرت کا حامل قرار دیا ہے. اب جو لوگ تمہارے پاس اپنی حاجت لے کر آئیں تم منت نہیں کرو, جتلاؤ نہیں, اعتراؤ نہیں. اِنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ الیکم من نعم اللہ, لوگوں کا تمہاری طرف اپنی حاجت لے کر آنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور علوم اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا کہ جو کوئی اپنے برادر مومن کے پاس اپنی حاجت لے کے جاتا ہے وہ در حقیقت خدا کے پاس اپنی حاجت لے کے جاتا ہے. مومن کے احترام کو اتنا وسیع کر, درود بھیجے محمد و آل محمد. کون کون سی چیزیں میراث ہو سکتی ہیں؟ مال, دولت, مکان, زمین, کپڑے, یہ جو ہم اپنی ظاہری دنیا میں دیکھتے ہیں. میراث علمی ہوتی ہے, علماء جو کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں, آئمہ اہل بیت جو علم چھوڑ کے گئے ہیں, یہ میراث علمی ہے. تہذیب و تمدن, ثقافت, یہ میراث ہو سکتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد سے آج تک پہنچی ہے. عزاداری میراث ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد سے ہم تک پہنچی ہے. یہ گریا, یہ عزا, یہ سوگ, یہ ماتم, یہ سب میراث ہے جو ہم تک پہنچی ہے. دیانت داری, دین داری جو ہمارے والدین سے, ہم تک پہنچی ہے، پاکیزہ طہارت جو والدین نے حب اہل بیت میں ہم تک پہنچائی ہے، یہ بھی میراث ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد خدا کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرو۔ قیلہ یا رسول اللہ وما ذالک، یا رسول اللہ وہ کون سے سب سے بڑی نعمت ہے؟ کہا کہ سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد تمہاری ولادت کی طہارت ہے کہ تم حب اہل بیت رکھتے ہو۔ تو خداوند عالم در حقیقت طہارت ولادت کو ہمارے سلم میں قرار دے رہا ہے تاکہ اسے اپنی اولاد میں قرار دے سکو۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اب انبیاء کی میراث کیا ہے؟ علم۔ حضرت ابو بصیر جو نظروں سے نابینا ہیں، آنکھوں کا نور نہیں ہے، امام سے پوچھا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا جو کچھ انبیاء ما سلف کے پاس تھا وہ رسول اللہ کے پاس ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، جو کچھ انبیاء ما سلف کو ملا وہ سب رسول اللہ کو ملا۔ کہا کہ اچھا، جو کچھ رسول اللہ کو ملا کیا آپ تک بھی پہنچا ہے؟ امام نے کہا جی ہاں، جو کچھ رسول اللہ کو ملا ہے ہم تک پہنچا ہے۔ امام کے صحابی ہیں، بعض اوقات آئمہ کے صحابی کسب علم کے لیے سوال کرتے تھے، بعض اوقات آئمہ کے صحابی ایک باب کھولنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ بعض اوقات تو بھائی علم نہیں ہے، امام کا صحابی سوال کر رہا ہے، لیکن ابو بصیر جیسے صحابی وہ ہمارے لیے ایک باب کھولنا چاہتے ہیں کہ دیکھو علم امام کی پہنچ، دسترس، وسعت، ظرفیت کتنی ہوتی ہے۔ اور کل ہم نے محفل حسینی میں بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا، آپ کے سماعت کی نظر کرتا چلو، درود دیجئے محمد و آل محمد۔ میرا رب کے چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص جو علم غیب کی کچھ چیزیں بتا دیتا تھا، لوگ بڑے حیران ہوئے۔ امام کا ایک صحابی بھی اس کے پاس گیا، حیران ہو کر امام کے پاس آیا اور عرض کی، اپنا رسول اللہ ایک شخص ہے جو علم غیب جانتا ہے۔ امام نے کہا اچھا چلو چلتے۔ دیکھیے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے ائمہ کا دین کو بدعتوں سے بچانے کے لیے۔ ہم نے محفل حسینی میں حضرت قاسم کی میدی پر ایک 10-15 منٹ کی گفتگو کی، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اس پہ لوگوں نے سمجھا نہیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بدعتوں سے بچانے کے لیے ائمہ نے کوشش کی ہے۔ امام نے کہا اچھا، امام یہ بھی کہہ سکتے تھے، امام نے بہت سے اصحاب کو بھیجا ہے، عبان بن تغلب، زرارہ جیسے فقہا، علماء، مجتہدین کو تربیت کی، کہا کہ جاؤ مختلف علاقوں میں جا کے تربیت کرو۔ یہاں پر امام نے کیا کیا، یہ نہیں کہا کہ تم جا کے اس سے مناظرہ کر لو، جا کے پوچھاؤ، میں تمہیں علم دے دیتا ہوں، جا کے پوچھاؤ۔ جہاں جیسا وقت تھا تقاضے تھے ویسا امام نے عمل کیا۔ اب امام یہاں بنفس نفیس اس کے ساتھ چل کے گئے، اس لیے کہ بات آئی تھی علم غیب کی، حرف آ رہا تھا علم امامت پر۔ لہذا میراث انبیاء کو بچانے کے لیے، دین کو بدعتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پسر رسول اللہ خود بنفسی جا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سعی کی ہے امہ نے، کتنی جدوجہد کی ہے کہ دین کو بدعتوں سے بچایا جائے۔ خود چل کے گئے ہیں، پہنچے اس شخص کے پاس، امام نے مٹھی بند کی اور کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ایک دفعہ حیرت و پریشانی کے آثار اس شخص کے چہرے پہ ظاہر ہوئے۔ امام نے کہا بتاؤ، اس نے کہا بتا تو دوں گا لیکن پریشان یہ ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے۔ امام نے کہا اچھا بتاؤ ہے کیا، کہلیں گے فلاں ملک میں، فلاں جزیرے میں، فلاں درخت کی فلاں شاخ پر ایک پرندے نے، فلاں پرندے نے 2 انڈے دیے تھے، ان 2 انڈوں میں سے 1 انڈا آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بس اس کے علم کی وسعت یہاں تک تھی کہ وہ بتا سکے کہ کون سا انڈا کہاں تھا، لیکن یہ میرے امام کی وسعت ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے ہاتھ میں لے آئے۔ درود بھیجے محمد آل محمد کا۔ علم امام ہے، حسن گرامی، اب ابو بصیر نے پوچھا آئمہ سے سوال اس لیے کرتے تھے تاکہ ایک دروازہ کھولے ہمارے لیے. اب کیا ہوا کہ جو کچھ رسول اللہ کے پاس آپ کے پاس ہے؟ کہا ہمارے پاس ہے. کہا کہ جو کچھ اختیارات رسول اللہ کو تھے کیا آپ کو آپ کے پاس بھی ہیں؟ امام نے کہا. کہا کہ کیا آپ مجھے بینا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے آنکھوں کی بینائی لوٹا سکتے ہیں؟ امام نے کچھ نہیں کہا, امام نے اپنا سیدھا دست مبارک ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیلا. ابھی آنکھوں سے ہاتھ اترا نہیں تھا کہ ابو بصیر کی بینائی لوٹ آئی. درود بھیجے محمد والے. ابو بصیر کی بینائی لوٹ آئی. لیکن امام نے کہا ابو بصیر بینائی تو آ گئی ہے لیکن اس کی ذمہ داریاں ہیں. یہ مت سمجھو کہ آنکھوں کی بینائی مل گئی سب کچھ حلال ہو گیا, حسینی بن گئے سب کچھ جائز ہو گیا, ماتمی بن گئے نماز چھوڑ دو, زینب کو رونے والی ہو گئی پردہ چھوڑ دو. ذمہ داری ہے یہ. امام فرما رہے ابو بصیر بصیرت تو مل گئی, آنکھوں کی بینائی تو ہم نے دے دی, لیکن ذمہ داری ہے آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے. امام فرما رہے ہیں دیکھو میرا صحابی وہ ہے جس کو بینائی تو دے رہا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کی حفاظت کرو گے تو ہمارے ساتھ محشور ہوگے. تو حسینی ہونا اتنا آسان نہیں ہے, حسینی بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے. درود بھیجے محمد آل محمد کا. کہا کہ ابو بصیر آخرت کے درجات چاہتے ہو یا دنیا کے؟ کہا کہ مولا آخرت کے. ہم ہوتے تو کہ مولا بس یہی دے دے جو کچھ وہاں دیکھا جائے گا, لیکن ابو بصیر جانتے ہیں کہ قیامت کیا ہے, احوال قیامت کیا ہوں گے. اہل بیت کے قرب میں, اہل بیت کی جنت میں جوار پانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ مولا اس دنیا کی خیر و خوبی چاہیے. مولا نے ہاتھ پھیرا اور دوبارہ ابو بصیر نابینا ہو گئے. درود بھیجے محمد والے. تفسیر عیاشی میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان اللہ علمنا منطق الطیر کما علم سلیمان بن داود منطق کل دابۃ فی البر والبحر. خداوند عالم نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں جس طرح کہ سلیمان بن داود کو تمام جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی. یہ تو کہتے ہیں کہ علم رسول اللہ علیا الف باب یفتح من کل باب الف باب, کہ رسول اللہ نے علی کو ہزار باب تعلیم دیے اور علی کے ہزار باب میں سے ہر باب میں ہزار ہزار دروازے کھلتے چلے گئے. یہ ہے علم اہل بیت. درود بھیجے محمد والا محمد. حضرت گرامی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں اہل بیت کے علم کی, لیکن کیا یہ علم جو اہل بیت کو عطا کیا گیا ایسے ہی خدا نے دے دیا؟ دیکھیں علم کے لیے ظرفیت کی ضرورت ہوتی ہے, علم کے لیے وسعت کی ضرورت ہوتی ہے, علم کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے, علم کے لیے حلم کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام سجاد نے دربار یزید میں جو سات فضیلتیں اپنے لیے قرار دی تھی ان فضیلتوں میں سے کہا تھا ہمیں حلم عطا کیا ہے, ہمیں اس علم کا ظرف عطا کیا ہو. یا اگر ظرفیت نہ ہو تو پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں لطیفے کی حد تک ہے, لیکن اگر ظرفیت نہ ہو تو انسان اپنی راہ سے خارج ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بازار میں ایک کیپسول آیا تھا جو کوئی بھی کھاتا تھا 20 سال پہلے چلا جاتا تھا, جوان ہو جاتا تھا. تو ایک 50 سال کے آدمی نے مثال کے طور پر گولی کھائی تو وہ 30 سال کا ہو گیا. گھر میں آیا کہ لگی ممی آئے ممی, اب ذہر بات ہے جو 50 سال کا 30 سال کا ہو گئے لینگویج بھی پرانی ہو گئی, ممی کیا حال ہیں, ڈیڈی کہیں, کہ لیں گے بیٹا انہوں نے غلطی سے 2 گولی کھا لی جھولے میں لیٹے میں. تو اگر ظرفیت نہ ہو تو انسان علم کا اس طرح استعمال کرتا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. تو ظرفیت بھی ضروری ہے کہ کس کو کہاں استعمال کرنا ہے. کہ اہل بیت ولایت تکوینی کے حامل تھے لیکن ہر جگہ ہر علم کو استعمال نہیں کیا. جہاں پہ دین کی بات تھی، جہاں پر امت کی ہدایت کی بات تھی، وہاں پر استعمال کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ میرے اور آپ کے اٹھوے ہوں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جب علمی مناظر ہوتے تھے تو مامون ملعون مختلف علماء کو جمع کر کے یہ کہتا تھا کہ کسی طرح علی ابن موسیٰ رضا کے علم کو کم ثابت کر سکوں. مسلمان، سنی اور مختلف قسم کے عیسائی، نصرانی، یہودی، آگ پرست، مختلف افراد کے علماء کو، مختلف مکاتب کے علماء کو بلاتا تھا اور مناظرہ کراتا تھا کہ کہیں تو امام نعوذ باللہ زیر ہو جائیں. اس لیے حضرت امام کو عالم آل محمد کہا گیا ہے. خود امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام جو کم سنی کے عالم میں امام بنے، تقریباً 1000 سوالوں کے جواب، یعنی کو 1000 مناظرے امام نے کیے ہیں. تو امام کے جو خادم تھا اس نے امام سے کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ مامون جو ہے یہ بڑا علم دوست آدمی ہے. امام نے کہا نہیں، جب میں سوال دے کر اپنے مد مقابل شخص کو مات کر دوں، لاجواب کر دوں، تو تم اس کے چہرے کی طرف دیکھنا، اس کے چہرے کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے. یہ وہ منافق تھے کہ جنہوں نے اسلام کے لبادے میں آ کر اہل بیت کو امت سے جدا کرنے کی کوشش کی. کسی طرح امام رضا کا علم کم ہو جائے. اب امام نے مناظرہ شروع کیا، امام کے خادم نے دیکھا جیسے جیسے امام کی برتری ثابت ہوتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ فق ہوتا جا رہا تھا، حقیقت واضح ہو گئی. اب اس نے ارادہ کیا کہ امام کی تضحیک کی جائے. نعوذ باللہ، ساحروں کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو، جب امام کھانا تناول فرمانے لگیں تو اپنے جادو کے زور سے وہ نوالا یا وہ روٹی امام کے ہاتھ سے اڑا لینا. امام تشریف لائے دربار میں، دسترخوان بچھا، امام تناول فرمانا چاہتے ہیں. اب اس ساحر نے اپنے جادو کے زور سے وہ نوالا چھیننے کی جسارت کی. بس امام نے ایک دفعہ قالین پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھا اور اس کا خود ہاگا. بس امام کا یہ کہنا تھا کہ کن فیکون کے مدحر اعلیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے وہ شیر زندہ شیر بنا اور ایک دفعہ آ کر اس کو چیڑ پھاڑ کھا کے کھا گیا، اس کا خون تک چھاٹ گیا. بلکہ ایک عالم تو کہتے ہیں ایک دفعہ شیر نے مامون کی طرف دیکھا، کیا مولا اس کو بھی کھا دو؟ امام نے کہا اس کو بھی رہنے دو. درود محمد والے محمد. اور یہ کہنے کے بعد شیر دوبارہ اپنے عکس میں جا کر ثابت و فکس ہو گیا. اس کے بعد مامون کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، ارے میرا ساحر لوٹا دے، نہ جانے کرائے پہ لے کے آیا ہوگا، کتنے پیسے دیے ہوں گے کہ امام کی تصدیق کے لیے. تو کہتا ہے میرا ساحر کو لوٹا دے. امام نے کہا اگر موسیٰ کے اژدہانے موسیٰ کے اژدہانے اژدہوں کو لوٹا دیا ہوتا، میرا شیر بھی تیرے ساحر کو لوٹا دیتا. درود بھیجے محمد والے محمد. یہ علم ائمہ کے وارث، یہ علم ہے. ونجعلہم ائمہ، اور اس لیے دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ خداوندہ تو نے ان سے شرط کی ہے، تو نے ان سے وعدہ لیا ہے، تو نے ان سے قول و قرار لیا ہے. فشرط لک ذالک، انہوں نے شرط قبول کی کہ ہم دنیا میں دل نہیں لگائیں گے، ہم زہد اختیار کریں گے. فقبلتہم وکرمتہم وقدمتہم، تو نے ان کو مقدم قرار دیا، تو نے اپنا علم عطا کیا، تو نے اپنا وارث زمین میں بنایا. درود بھیجے محمد علی محمد. تو کیا صرف میراث انبیاء علمی ہے؟ توجہ فرمائی گا. نہیں دینے گرامی، مقام خلیفۃ اللہ میں بھی ائمہ اسی طرح جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام خدا کے خلیفہ جانشین تھے، یہ مقام اسی کو ملا ہے. یہ جو خدا نے کہا کہ ابراہیم کے سامنے سجدہ کرو، درود بھیجے محمد والے. خداوند عالم نے جو فرمایا کہ ملائکہ سے کہ ابراہیم آدم کے سامنے سجدہ کرو, تو کیا خدا شرک کرانا چاہ رہا تھا؟ کیا خدا یہ کہہ رہا تھا کہ آدم سجدہ کرو؟ نہیں, بلکہ خدا مقام انسان کامل کو روشناس کرانا چاہ رہا تھا. اور یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کی سماعت کی نظر کروں کہ جب آدم کو اسما کی تعلیم دے دی اور ملائکہ سے کہا کہ اچھا تم بتا دو, تو ملائکہ نے کیا اعتراض کیا تھا؟ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا کہ خدا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں جا کے خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا, بگاڑ پیدا کرے گا. تو یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے, کیا فرشتوں کو علم غیب تھا؟ یہاں پر آئمہ اہل بیت علیہ السلام اس کی تفسیر فرماتا ہے, درود بھیجے محمد والا. ملائکہ کو کہاں سے علم ہوا کہ یہ انسان زمین پہ جا کر خون ریزی اور فساد اور بگاڑ پیدا کرے گا؟ تو آئمہ اس کی تفسیر فرماتے خداوند عالم نے انہیں عاشورہ کا منظر دکھایا تھا, اس کو دیکھ کر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, خداوند تو اس کو بھیج رہا ہے, تو انسان کو بھیج رہا ہے تو جو زمین میں جا کے یہ کام کریں گے؟ خدا کا انی عالم ما لا تعلمون, تم ظاہر دیکھ رہے ہو, میں باطن دیکھ رہا ہوں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. درود بھیجے محمد وعلی محمد. مقام انسان کامل, اسے کہتے ہیں مقام خلیفت اللہ. اور آج بھی تمام فرشتے مقام حضرت امام زمانہ کے سامنے سربس سجود ہے, جس طرح ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے سربس سجود تھے. مقام انسان کامل, اس مقام خلیفت اللہیت کو, مقام نیابت کو, مقام جانشینی کو بتانا تھا حضرت گرامی, علم میں بھی, مقام جانشینی میں بھی, اور کس کس چیز میں, مصائب میں, درجات میں. اس لیے ہمارے فارسی میں ایک مثل ہے کہ جس کی بھی چھت زیادہ بڑی ہوگی اس پہ زیادہ چھت, اس پہ زیادہ برف آئے گی, جس کی چھت زیادہ بڑی ہوگی زیادہ برف گرے گی. کنایا ہے کہ جس کے درجات جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اہل بیت کے جو امتحان لیے گئے طرح طرح کے, بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. عزیزان گرامی, یہ جو خدا نے اتنے درجات عطا کیے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ خدا نے پھر ان سے امتحان بھی ویسا لیا ہے. اگر آدم کے جواں بیٹے کا آدم غم دیکھتے ہیں کہ حابیل کو قتل کیا جاتا ہے, تو پھر اہل بیت بھی مثال ملتی ہے کربلا میں کہ حسین بھی اپنے جوان بیٹے کا غم دیکھتے ہیں. اگر ابراہیم اپنا وطن چھوڑتے ہیں تو حسین بھی اپنا وطن چھوڑتے ہیں. طرح طرح کے امتحان لیے گئے ہیں. لیکن یہاں مسائل سے پہلے کچھ جملے سادات کالونی کے مومنین کی نظر کرنا چاہتا ہوں, جو میرا طریقہ ہے اور یہ میرے امام کا حکم ہے. یہ جو میں نے غالباً پچھلے سال بھی یہ روایت پڑھ دیا, نہیں بہرحال میرے اس ذہن میں نہیں ہے, کہ رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو. تو یہاں پر جنہوں نے خون حسین کو بیچنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے وہ خود تو عمل کرتے نہیں, آپ کو بھی عمل سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب رو لیجئے کافی ہے, عمل کی دعوت نہیں دیں گے آپ کو, اس لیے کہ آپ کہیں گے مولانا آپ خود تو نماز پڑھتے نہیں, آپ ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ صرف مجلس میں واہ واہ علی علی کرتے جاؤ, ہونا چاہیے فضائل اہل بیت ہونے چاہیے, غدیر کا تذکرہ ہونا چاہیے, علم اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے, مصائب و فضائل مناقب کا تذکرہ ہونا چاہیے. لیکن زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اس سے مراد کیا صرف مجلس اعضا ہے؟ عربی زبان میں مجلس جلوس کی جگہ کو کہتے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. گویا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پر بھی بیٹھو وہاں پہ ذکر علی کرو. آب 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 تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ذکر علی سے خالی نہیں رہنا چاہیے. اسے مجلسوں سے منسوب نہیں کرو سرے, زندگی کے جس لمحے میں ہو جہاں ہو علی کا ذکر کرتے جاؤ, نورانی ہوتے چلے جاؤ گے. درود بھیجے محمد وال محمد کا. زینو مجالسکم, اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو زینت دو. بس اگر ایک قوم چاہنے والے محب موالی اگر ذکر علی سے اپنی زندگی کو زینت دے تو کیا ہو؟ حقیقت یہی ہے, یہ زندگی کی زینت ہے. اور یہی وجہ ہے عبی بن کعب جو اہل سنت کے بہت بڑے جن کا مقام ہے, فرماتے رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا امام حسن علیہ السلام 2.5 سال کے ہیں, سن مبارک 2.5 سال کے تشریف لائے, رسول اللہ فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ بڑوں کو, بزرگوں کو, محترم شخصیات کو کنیت سے پکارتے تھے, لیکن یہاں پر 2.5 سالہ بچے کو پکار رہے ہیں رسول اللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ. تو عبی بن کعب کہتے ہیں رسول اللہ بچے کو اور کنیت کے ساتھ. پھر فرمایا رسول اللہ نے السلام علیک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض, اے زمین و آسمان کی زینت سلام ہو. یہ ہیں زمین و آسمان کی زینت. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایزن گرامی, ایام عزا سوگ کا زمانہ ہے اہل بیت کا, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوں. میں پچھلے سال یہ روایت یہیں نقل کر چکا ہوں اسی جگہ, یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. مہدی کے مسئلے پہ میں نے کہا تھا, آج بھی یہاں کہوں گا میں, اور میں کوئی بات نہیں رکھتا کہ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں, جو میرے امام نے کہا وہ پہنچاؤں گا. اور اس لیے امام نے کہا جب بیجاتے ظاہر ہونے لگے اگر عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے اس پہ خدا کی لعنت ہے. مہدی کا مسئلہ دینی مسئلہ نہیں ہے, شرعی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نہیں اتاری, کسی امام کی سیرت نہیں ہے. توجہ سے حوصلے سے سنیے گا, یہ ہمارا تہذیبی مسئلہ ہے, یہ ہماری ثقافت کا مسئلہ ہے. سعید ابن طاؤس نے لحوف میں جو مستند ترین مقتل ہے لکھا ہے حضرت قاسم نے لم یبلغ الحلم, بچہ سن بلوغ تک نہیں پہنچاتا, 13 سال کا سن لکھا گیا ہے. تو کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ 13 سال بچے کی شادی کرنے گئے تھے جو ہم کہتے ہیں قاسم دولہ قاسم دولہ, اور ماشاءاللہ یہاں تو مہندیاں نکلتی ہیں. پنجاب میں چلے جائیے جہاں جہالت زیادہ ہے, اس سے زیادہ برا حال ہے. بلکہ مجھے یہاں بتائے یہیں پر حیدرآباد میں یا کسی جگہ پر دولہ دلہن بھی بنائے جاتے ہیں, بلکہ ایک ذاکرہ نے تو حضرت قاسم کے بچے بھی پیدا کر دیے نعوذ باللہ. یہ دیکھیں جہالت کی انتہا ہے, جب مقصد کربلا نہیں سمجھیں گے اور جب صرف لوگوں کو رلا کر اپنی جیب بھر کے چلے جانا ہے, عمل کی دعوت نہیں دینا ہے, تو پھر یہی صورت سامنے آئے گی. حضرت قاسم کی شادی کا مسئلہ, شادی کرنے نہیں گئے تھے امام حسین, یعنی یہ امام حسین جیسی حیثیت جو خلیفۃ اللہ ہے, جانشین رسول ہے, اس سے بھائی دے کے 13 سال بچے کی شادی کرے. چونکہ ہم اب تصور کیجئے ہم ہند میں رہتے تھے, ہند سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں, وہاں پہ بادشاہوں کا زمانہ دیکھا, نوابوں کا زمانہ دیکھا, شہنشاہوں کا اور امراؤں کا زمانہ دیکھا. اب ہمارے سامنے جو سب سے بڑی شخصیت تھی وہ کون تھی؟ بادشاہ, شہنشاہ, شہزادیاں, شہزادے. لہذا ہم نے اپنی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں اہل بیت کو کہہ دیا شہزادے ہیں, یہ شہزادیاں ہیں, شہدی ہیں امام حسین. لیکن در حقیقت شہزادے کا لفظ علی اکبر کے لیے بہت چھوٹا ہے, علی اکبر کی ذات اس سے بہت بلند ہے. امام حسین کے لیے شہنشاہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے, حسین کی ذات بہت عرفا و اعلیٰ ہے. چونکہ ہم اس ماحول میں رہتے تھے ہم نے کہا بھائی یہ بڑی شخصیات ہیں لہذا ہم امام حسین کو شہنشاہ کہیں گے. اسی طریقے سے اس ماحول میں مہندی کی رسم ہوتی تھی لہذا ہم نے کہا کہ جناب ہم مہندی نکالیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہر ماں کو ارماں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے سہرے کے پھول دیکھے, کیونکہ کربلا میں کوئی سہرے کے پھول دیکھنے نہیں گئی تھی مائیں, بہت ہی ظریف نکات عرض کر رہا ہوں عزیزان کرام، بہت ذمہ داری کے ساتھ، یہ میرا فرض بنتا ہے. مقاصد اس سے بہت بلند تھے. اگر آپ مستند مقاتل کا ملاحظہ کریں تو آپ کو حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہم گریہ کرنے کے لیے، گریہ کرانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں کہ اگر وہ ائمہ کے مقام عصمت سے متصادم نہ ہو تو جائز ہیں، لیکن اگر وہ مقام عصمت سے متصادم ہو تو جائز نہیں ہیں. گانوں کی طرز پر نوحے بنائے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ مثال کے گرتا ہوں گودی میں سنبھالو اما، یہ مقام عصمت امام حسین علیہ السلام سے مناسب نہیں ہے. یہ جملے آج بحر و قافیوں کو ملانے کے لیے جناب شعر بنا دیا جاتا ہے. جب ایک ایک شعر ہزار ہزار نوحے لکھے گا یام ادا میں اور ہزار ہزار روپے لے گا تو وہ بحر و قافیہ ملائے گا، نہ اس کے سامنے عظمت امام حسین کی، نہ عصمت امام حسین کی، نہ پیغام کربلا ہوگا. درود بھیجے محمد وال محمد. حضرت قاسم کا مہندی کا مسئلہ ہمارا تہذیبی مسئلہ ہے، تمدنی مسئلہ ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندازہ، ہمارا اندازہ عزاداری ہمارے مقصد عزاداری کو فوت کر دے. دلیل کہاں سے دے رہا ہوں؟ قرآن سے. رسول اللہ جب ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے تو آپ گفتگو تو فرماتے تھے، جس میں میرے مثال کے دائیں بائیں افراد بیٹھے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. بعض اوقات رسول اللہ اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اصحاب کو نہیں دیکھ پاتے تھے، تو اصحاب نے کہا رائنا، ہماری مراعات کیجئے، ہم بھی آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، نظر کرم ہم پہ بھی ہو جائے. خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا. رائنا مت کرو. رائنا کیوں نہیں کہوں؟ رائنا کے دو مفہوم ہیں، دو معنی ہیں. رائنا یعنی مراعات کیجئے، ہم بھی آپ کے برابر بیٹھے، ہمارا بھی خیال رکھیے. رائنا کا ایک اور لفظ یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ ہمیں جانور بنائیے. را سے ہے، چرنے سے، یا اس قسم کے دوسرے معنی بھی اس میں شامل کیے گئے. یعنی کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ سے، ہماری مراعات کیجئے. لیکن چونکہ زوم آنا لفظ ہے تب تو فرمائیے گا، خدا کو یہ بات بری لگی کہ غیر مذہب مخالف عقیدے والا تمہارے عقیدے پر، تمہارے رسول پر، تمہاری صحابیت پر انگلی اٹھائے. تو کہہ دیا رائنا مت کہو، صاف صاف کہہ دو جس کا ایک معنی ہو، وہ کیا ہے؟ ہماری طرف نظر کیجئے. یہاں سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندازہ عزاداری کا ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کو موقع نہ ملے ہماری عزاداری پہ انگلی اٹھانے کا. درود بھیجیے محمد والا. اور یہ مثال پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، غالباً اسی جگہ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. میرے نانا مرحوم آقا باری فرماتے تھے میری والدہ سے اور میری خالاؤں سے کہ بیٹا دیکھو دروازے پہ کھڑے ہو کر کسی اپنے بھائی سے ہی بات مت کرنا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ تیسرا شخص جو گلی سے گزرے گا وہ کہے گا آقا باروی کی بیٹیاں کسی مرد سے باتیں کر رہی تھیں. اسے تو نہیں پتا، وہ تو گزر جائے گا اقلامات ایک کروے، کہے گا جناب آقا باروی کے آبو صاحب ڈھونڈتے رہیے، اس نے تو پروپیگنڈا کر دیا. آپ کا اندازہ عزاداری ایسا ہونا چاہیے. ابھی جو ہم نادے علی لکھتے ہیں اس کو ہم شیر کی شکل میں لکھتے ہیں، لکھتے ہی نہیں لکھتے، بڑے بڑے پینافلیکس اور بینر بنا کے لٹکا بھی دیتے ہیں در و دیوار پر، روڈ پر. اب جو تیسرا شخص گزرے گا اسے تو نہیں پتا یہ نادے علی لکھی ہے، یہ شیر کی تصویر ہے. وہ تو کہے گا شیعہ قوم جانور پرست قوم ہے، دیکھو جانوروں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تو انداز عزاداری ایسا ہونا چاہیے زندہ گرامی کہ دوسرے کو موقع نہ ملے. اس لیے کہ میرا اور آپ کی میراث نہیں ہے، یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچے کہ من مانے طریقے سے ہمارا دل چاہتا ہے. میں نے کہا دیکھیے حضرت قاسم کی مہندی کا مسئلہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، کربلائی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انداز عزاداری ایسا ہونا چاہیے کہ مقصد عزاداری فوت نہ ہو. کچھ لوگوں کے بات تو صحیح کہہ رہے مولانا آپ، لیکن کیا کریں اتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اہل بیت تو یہ بتا رہے ہیں، حضرت حوری بتا رہے ہیں کہ جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے فوراً چھوڑ دو اور امام کے خیمے میں لوٹاؤ. درود بھیجے محمد وال محمد. بتائیے بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. انداز عزاداری کو دیکھیں. آج ہماری یہ تولہ تبرہ اتنے غیر مناسب طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ہم پہلے ہی مرحلے میں دوسروں پہ دروازے بند کر دیتے ہیں. میں اس پہ سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں محفل حسینی میں. یہاں پہ صرف مومنین کی افادیت کے لیے نکات بیان فرما رہا ہوں. جب آپ پہلے ہی مرحلے میں اس پہ دروازے بند کر دیں گے, پیغام حق کو روک دیں گے, تو آپ کیسے تبلیغ کریں گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ ہے. دیکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ نوجوان صحابی حشام بن حکم امام کی خدمت میں پہنچے. امام نے فرمایا کہ تمہارا جو کوفے کے عالم سے, کوفے کے مفتی سے جو مناظرہ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو. یہ نوجوان فقیہ امام کی خدمت میں شرمانے لگے, مولا آپ کی خدمت میں کیسے پیش کرو؟ امام نے کہا نہیں پیش کرو. پھر اس نے وہ واقعہ بتایا کہ وہ اس مفتی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, تو باقی دہرانا نہیں چاہتا, صرف اشارہ دے کے گزر رہا ہوں. کہ مختلف سوال کیے اور آخر ملا کے اس کو لاجواب کر دیا. یہ ہے اہل بیت کا کردار کہ مذہب حقہ کی ترویج و اشادہ سے کرو کہ دوسرا تمہاری مجلس میں آ کر تمہاری بات سنے. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی دوسرے کے مقدسات کا, شخصیات کا احترام نہیں کیا, برے الفاظ سے یاد کیا, شرن جائز نہیں ہے. فتویٰ موجود ہے علماء کا, فقہا کا, کہ اپنے انداز تولا تبرہ کو بدلو. حالات اب وہ نہیں ہیں جو آج سے 80 سال 50 سال پہلے تھے کہ ایک گاؤں میں ایک گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سب ہو جاتا تھا, اس کے بعد کسی گاؤں والے برابر گاؤں والے کو علم نہیں ہوتا تھا. یہی مسئلہ زنجیر زنی کا ہے. بہت ذمہ داری سے عبادت کر رہا ہوں کہ ہم اور ہمارے آبا اجداد آج سے 20 سال 10 سال پہلے جو زنجیر کا ماتم کرتے تھے وہ بہت عقیدت و خلوص سے کرتے تھے. اب مجھے ایک بات جواب دیجئے, جب انسان جوش میں آ کے ماتم کرتا ہے, جوش ہوتا ہے جب ہی انسان ماتم کرتا ہے, جب اس نے ماتم کرنا شروع کیا تو اس کی پیٹ زخمی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیجئے میرے ساتھ ساتھ نہیں, تاکہ مجھے بھی انداز ہو سکے کہ میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے منتقل کر رہا ہوں. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب جو پیچھے کھڑا ہے اس کے شخص, جو اس کے ساتھ آیا ہے, اسے پتا ہے کہ فلا آدمی کی پیٹ اب بہت زخمی ہو گئی ہے, اب مصلحت اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتی. آپ اپنی پیٹ کو نہیں دیکھ رہے, آپ کو صرف درد محسوس ہو رہا ہے, لیکن جو پیچھے کھڑا ہے اس کو یہ درد محسوس ہو رہا ہے, وہ آپ کے زخموں کی گہرائی کو دیکھ رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. اب اس نے آ کے پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا, آپ نے کہا نہیں مجھے چھوڑو, آپ نے کہا نہیں مجھے ماتم کرنا ہے, اس نے کہا نہیں, اب مصلحت تمہاری پیٹ کی اجازت نہیں دیتی. تو کیا جو آپ کو آ کے ماتم سے روک رہا ہے وہ مخالف عزاداری ہے؟ وہ منکر عزاداری ہے؟ کیا وہ دین سے خارج ہو گیا؟ وہ کہہ رہا تمہاری پیٹ ہے, تم نہیں دیکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ مصلحت اب نہیں ہے. اگر فقیہ آج یہ کہتے کہ ماتم نہ کرو مصلحت نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں منکر دین ہو گئے, منکر عزاداری ہو گئے. تو لکھا منائی سمجھنے کی بات ہے. خون دیجئے اس کو, میں نے کہا تھا یہ خون جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جس میں ذکر حسین کی خوشبو شامل ہے, جو بوئے حسین سے معطر ہے, اگر یہ خون معاشرے کی رگوں میں چلا جائے اور محبت اہل بیت معاشرے کی رگوں میں دوڑنے لگے تو اس سے بڑھ کر اور کیا تبلیغ ہوگی؟ درود بھیجے محمد وال محمد کا. مولانا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کیا کریں, ہم تو کرتے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں سمجھیے, بات سمجھنے کی ہے, مجلسیں سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں پیار و محبت سے. وہ مخالف عزاداری نہیں ہے جو آپ سے کہہ رہے مصلحت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی محبت, آپ کی عزاداری, امام سے آپ کا وارحانہ عشق کیا ہوا 1980 میں جب میڈیا ہمارے پاس نہیں تھا, بی بی سی نے سورڈ آف اسلام نامی مووی بنائی, ڈاکومنٹری فلم, جس میں مختلف ممالک کے لوگوں کو خامہ زنی کرتے ہوئے دکھایا گیا. ہم خوش ہو گئے, ارے بھائی دیکھو ہماری تصویر آ گئی, بی بی سی نے ہماری حقانیت کا بول بالا کر دیا. وہ بول بالا نہیں کیا تھا. 79 میں اسلامی انقلاب کے ہاتھوں امریکہ کی شکست اور برطانیہ کی شکست کے بعد اب انہوں نے کہا یہ جو پیغام حسینی پہنچ رہا ہے پوری دنیا میں اب اس کو روکنے کی کوشش کرو. اب جو لوگ امریکہ کی جیلوں میں یہ کہتے تھے ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں, کہا کون سے شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ جو خمینی شیعت لے کے آیا ہے, جو خمینی نے دین پھیلایا ہے. اب کہتے تم خمینی کو دیکھنا چاہتے ہو, دیکھو یہ شیعہ ہیں. اور وہ قمدانی کے مناظر انہیں دکھائے جاتے تھے, لوگ متنفر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ہم ایسا دین نہیں چاہتے. آپ کی محبت امام حسین سے, آپ کا والہانہ عشق امام حسین سے, آپ جس خلوص کے بنا پر ماتم کرتے ہیں زنجیروں کا قمدانی کا امام حسین کے لیے کہ مولا آپ کو درد ہوا ہم درد محسوس کرتے ہیں, اسی محبت کو منفی طریقے سے استعمال کر کے امام کے مقصد کو روکنے کی کوشش کی دشمن نے. آپ کی محبت آڑے آ رہی ہے امام کے مقصد کو روکنے میں. اب یہاں پر اپنی منمانی کرنی ہے, امام کے مقصد کی ترویج کرنی ہے. فیصلہ آپ کا ہے, درود بھیجے محمد والے. احسان گرامی یہ عزاداری خون کے دریا عبور کر کے پہنچی ہے, اتنی آسانی سے نہیں پہنچے میں کچھ جناب میری مرضی میں جو چاہے کہوں. امام علی فرماتے یفرحون لفرحنا, ہماری فرحت میں, ہماری مدحت میں, ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے طریقے کے مطابق. خوشی کس کی؟ علی کی. خوشی کس کی؟ رسول کی. خوشی کس کی؟ اہل بیت کی. تو بھی طریقہ بھی تو ان سے لو. اگر مانا کہ جناب طریقہ کسی اور سے لیں گے, خوشی اہل بیت سے لیں گے, تو یہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. اور یحزنون لحزننا, ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں, حزن و ملال کا شکار ہوتے ہیں, غم مناتے ہیں, سیاہ کپڑے پہنتے ہیں, سویلے سجاتے ہیں, کالے پرچم اٹھاتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, علم اٹھاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں. وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا, ہمارے طریقے کے مطابق. تو ہماری عزاداری کو بھی اہل بیت کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ضرور بھیجے محمد وآل محمد. بس عزادار, امید ہے کہ میں اپنے مطالب کو آپ کے اذان عالی تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں, کہ انشاءاللہ خدا اس ذکر کی برکت سے, اس فرض ادا کی برکت سے ہم سب کو راہ اہل بیت پر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج نو محرم ہے, میں نے کہا تھا نا کہ انبیاء کے وارث ائمہ ہیں, علم میں بھی, مقام میں بھی, عظمت و فضیلت میں بھی, مصائب میں بھی. اگر آدم آپ کا جوان بیٹا قتل کیا جاتا ہے تو آئیے کربلا میں دیکھیے علی اکبر حسین کا جوان بیٹا قتل کیا جا رہا ہے. ابراہیم آپ نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی, کربلا میں آ کے دیکھیے علی اکبر کو کس طرح میدان میں بھیج رہے ہیں. ابراہیم آپ نے وطن چھوڑا, میرے حسین نے نانا کا وطن چھوڑا. وقت دامن میں گنجائش نہیں, میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں. بس آج نو محرم ہے, چاہتا ہوں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بیان کروں. یہ کون ہے؟ یہ وہ نوجوان ہے جو باپ کے ساتھ ساتھ ہے. کل بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا وہاں پر کہ نوجوان بچے اپنے والدین کی قدر کریں, ان سے آگے نہ چلیں, ان کی آواز پہ آواز اونچی نہ کریں, ان کا دل نہ دکھائیں, ان کی تعظیم و احترام کریں. کیسے؟ امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے, ایک دفعہ امام آئے استرجاع پڑھتے ہوئے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے. اب جب انسان حالت نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے. علی اکبر نے فوراً پوچھا, بابا یہ آئے استرجاع پڑھنے کا کون سا مقام ہے؟ یعنی علی اکبر اس سفر میں بابا کے ساتھ ساتھ ہیں, ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہوتے. والد, والد محترم امام وقت کے ساتھ ساتھ ہیں, اتنے قریب ہیں. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے والد کی خدمت کے لیے ہم تن گوش تھے, موجود تھے, مستعد تھے. کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ منادی ندا دے رہا ہے, یہ قافلہ آگے آگے ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے ہے. تو حضرت علی اکبر ایک سوال کرتے ہیں, بابا آلسنا علالحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں. اب علی اکبر جانتے ہیں بابا کی زبانی سن چکے, کربلا ہوگی میں بھی شہید ہوں گا, لیکن بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کیسے دیکھنا ہوگی. اب بابا کے دل کو تیار کر رہے ہیں, بابا مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں کیسے بھی ہوں اپنی جان پہ نثار کر دوں گا. اللہ, خدا آپ کے اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علی اکبر علی اکبر, یہ وہ نوجوان شب جمعہ حضرت زہرا علی اکبر میں گریا کرتی ہیں, یہ شبی ہے رسول ہے. بس راوی کہتا ہے جب علی اکبر نے اجازت لے لی, علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں لیکن خیمے کا پردہ بار بار گرتا ہے اٹھتا ہے, بیویاں روک رہی ہیں, وا محمد آ, وا علی اکبر آ, وا حسین آ, رے شبیہ رسول جا رہے ہیں. آخر میں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کسی بچی نے علی اکبر کا دامن تھام لیا, وا کا ارے یہ سکینہ بنت الحسین ہے, بھیا علی اکبر, ارے بھیا, ارے بابا کو کہا نہ رہے آدم میں چھوڑ کے جا رہے ہو, ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا. بس ہزاروں علی اکبر کو تیار کیا, رسول اللہ کا امامہ سر پہ رکھا, علی اکبر کو تیار کیا, اس کے بعد ہاتھ اٹھائے حسین کا مرثیہ علی اکبر کے لیے, سنو ہزارو, اللہم شد علی حول القوم قد برز الیہم غلام, اے خدا گواہ رہنا میں نے حجت تمام کر دی اس قوم عشقیا کی طرف, اب اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو شبیہ رسول ہے کردار میں, گفتار میں, رفتار میں. حضرت علی اکبر کو بھیجا, رخصت کیا, علی اکبر آہستہ آہستہ گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں, اچانک قدموں کی آواز آئی جیسے کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے, کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے. علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ارے بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے پیروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا آہستہ آہستہ آگے آ رہا ہے. واپس آئے, بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا. کہاں بیٹا, رخصت تو کر دیا مگر اے علی اکبر تیرا کوئی کریئر نواں ہوتا, ارے وہ موت میں موت کے منہ میں جانے کی اجازت مانگتا. بس ہزارو علی اکبر کو رخصت کیا, خدا حافظ کہا, نہ جانے کس طرح حسین نے علی اکبر کو, خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. بس روایت کہتی ہے, مقاتل نے لکھا ہے 120 لعینوں کو فنار کر کے علی اکبر دوبارہ واپس آئے اور فرمایا, بابا اسلحے کی گرانے نے مجھے تھکا دیا ہے, ارے پانی کی سبھی, ارے ایک قطرہ آب مل جائے میں بتاؤں میں شیر خدا کا شیر ہوں, میں علی کا نہ علی کا پوتا ہوں. بس امام حسین نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں دی اور کہا, بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. علی اکبر نے اپنی سوکھی زبان بابا کے منہ میں دی, ایک دفعہ پیچھے ہٹا لی, بابا ارے آپ کا دہان مبارک مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. بس ادارو کہا کہ جاؤ علی اکبر, تمہارے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں, وہ تمہیں جام کوثر سے سیراب فرمائیں گے. بس ادارو علی کے پوتے نے جنگ کی, ایسی جنگ کی کہ جوات ہے بدر و خنین یاد آ گئے. بس ادارو بس ایک لعین پیچھے سے علی اکبر کے, منتحل اعمال میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں, یہ تینوں روایت وہیں سے نقل کر رہا ہوں, شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ لعین نے تلوار کا وار کیا علی اکبر کے سر مبارک پر. ایک دفعہ تلوار کا وار نگنا تھا, علی اکبر ڈگمگانے لگے, دوسرا حملہ ایک تیر سے ہوا جو آپ کے گلے سے آر پار ہو گیا, علی اکبر گھوڑے میں نہ ٹہر سکے. اب اس کے بعد ایک لعین نیزے کا ایسا وار کیا جو علی اکبر کے سینے میں لگا اور نیزے کو کھینچنا چاہا مگر انی نیزے میں نیزے کی انی علی اکبر کے سینے میں رہ گئی. بس ادارو علی اکبر نڈال ہو گئے, اپنے ہاتھوں کو زلجنا کی باہوں میں ڈال دیا, اے زلجنا مجھے لے چل, یا ابا علیک منی سلام, اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. اب علی اکبر کو لے کے زلجنا چلا, چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. علی یہ بغض رسول تھا یا دعوت رسول جو کربلا میں سامنے آ رہی ہے. بس ادارو علی اکبر نیچے گرے, بس مجھے کہیں اور نہیں ملتا کہ حسین تنے تنہا علی اکبر کے جنازے پہ آئے ہیں, سامنے بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. زینب یہ منظر دیکھا دوڑتی ہوئی آئی, اپنے آپ کو بھتیجے کی لاش میں گرا دیا. امام نے کہا, رے بہن زینب حسین زندہ ہے,
خیام سے باہر نہ نکلو. بی بی کو خیام میں پہنچایا, اب حسین جنازہ لاش اٹھانا چاہتے ہیں, علی اکبر کی لاش اٹھا نہ سکے. اطفال حسینی سے کہا, جوان آنے والی آشم سے کہا, ارے بوڑھا باپ ہے کلیل جوان کی لاش اٹھائی نہیں.
علی لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. خداوندہ آج کے دن ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے, ہمیں ہم دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے, دنیاوی تعلقات کو دنیاوی باتوں کو مستحب ہے کہ انسان ان دو دنوں میں فراموش کر دے. اے خدا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما, ہمیں اپنے امام کا دیدار اور ان کی نصرت کے نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمیں اس میں عاقبت عطا فرما, ہمیں عزاداری اور کربلا کے مفہوم کو سمجھنے اس کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہماری ان مجالس کی حفاظت فرما, ان جلوس حیا کی حفاظت فرما, علم حضرت عباس کی حفاظت فرما, ہمیں اس علم کے عزاداری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جب تک رہیں قرآن و اہل بیت کے در سے وابستہ رہیں, آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.